بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة النساء مختصر تفسير كدرس جاري ہے، اور جہاں پر رکے تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. پچھلے درس میں ہم محرمات کا ذکر کر رہے تھے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو نکاح میں حرام ہیں، اور تقریباً 14 کا ذکر ہوا تھا اس سے زیادہ. اور اس آیت کریمہ میں ان عورتوں کی لسٹ کو مکمل کرتے ہوئے 15 نمبر پہ یہ ذکر کیا ہے: والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، یہ بھی حرام ہیں نکاح کے لیے. جو شادی شدہ عورتیں ہیں، جو کسی اور کے عصمت میں ہیں، کسی اور کی بیوی ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے. اس میں ایک استثناء ہے: الا ما ملکت ایمانکم، الا یہ کہ وہ کافر شادی شدہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے وقت تمہاری لونڈیاں بن جائیں اور تم ان کے مالک بن جاؤ. شادی شدہ تو ہیں لیکن آپ کے لیے اس لیے حلال ہیں کہ ایک تو کافر ہیں، کافروں کی بیویاں ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے تمہیں مل گئی ہیں مال غنیمت کے ساتھ، جیسے غنیمت میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ عورتیں بھی تقسیم ہوتی ہیں مجاہدین میں، اور ان کی عدت جو ہے ایک مینسورل سائیکل ہے، ایک حیض ہے، تین نہیں ہیں. جو اماء ہوتی ہیں، جو لونڈیاں ہوتی ہیں، تو ان کی زیادہ شادی شدہ ہوتی ہیں. اگر شادی شدہ ہے پہلے سے اس کا کوئی خاوند ہے تو استبراء رحم کے لیے، تاکہ رحم جو ہے پاک ہو جائے اور کوئی کسی اور کو نطفہ اس میں نہ ہو جو اس کا خاوند تھا، تو ایسی عورت سے ہم بستری کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ یہ شرطیں پوری ہوں. کیونکہ محرمات میں بتا رہے ہیں نا، ابھی شادی شدہ حرام ہے نا. اب اس میں ایک ایکسیپشن آگے، کون سے ایکسیپشن ہے؟ ایک یہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے نا. تو کب ہم بستری ہوگی؟ فوراً ہوگی نہیں، اس کے لیے بھی ایک مینسٹرل سائیکل کا ہونا لازمی ہے، اس کے بعد ہم بستری ہو سکتی ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرض ہے جو تمہیں کہا گیا ہے، وہ جو تمہیں احکام بیان کیے گئے ہیں کہ کون کون سی عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں. وأحل لكم ما وراء ذلكم، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں. سبحان اللہ، جو حرام ہیں اتنے تعداد میں ہیں بیان کر دیے ہیں تفصیل کے ساتھ، اب ان کے علاوہ تو ساری عورتیں حلال ہیں تمہارے لیے. عجب ہے کہ اس کے باوجود بھی اس معاملے میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے محرمات کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اچھا، ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین، کہ بشرط ہے کہ تم چاہو اپنے مالوں سے نکاح ملانے کے لیے. مہر دینا شرط ہے. اب اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، اب محرمات نہیں ہے، ان کا ذکر ہو چکا ہے، اب ان کے علاوہ جو تمہارے حلال عورتیں نکاح کے لیے، اب ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو احسان کے لیے، پاک دامنی کے لیے، کہ اب پاک دم رہنا چاہتے ہیں، عفت کلاس اختیار کرنا چاہتے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مہر دینی پڑے گی. غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری، کیونکہ کچھ لوگ پیسہ دے کے بدکاری بھی تو کرتے، زناکاری کیا ہوتی ہے، تو پیسہ دے کے کیا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے، پیسہ دے کے نکاح کرنا مہر جو شرط ہے نکاح کی، اور پیسہ دے کے جو ہے وہ حرام کام کرنا. فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة، بس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کیا ہے یا نفع حاصل کریں، یعنی ہم بستری کی وجہ سے، فآتوهن اجورهن فریضة، تو ان کا جو مہر ہے ان کو دے دیں، یہ تمہارے اوپر فرض ہے. ولا جناح علیکم فیما ترضیتم به من بعد الفریضة، اور تمہارا کوئی حرج نہیں ہے جو جس چیز پر تم راضی ہو جاؤ اس فرض کو مقرر کرنے کے بعد. مہر مقرر کر دی گئی ہے تو تمہارے اوپر فرض ہے، نکاح کے شرطوں میں سے ہے، مقرر کر دیے کتنے مہر ہے. اب اسے مقرر کر دینے کے بعد جس چیز پہ تم راضی ہو گئے ہو اسے کم اور زیادہ کر سکتے ہو، مقرر کر دیا رضامندی کے ساتھ ہو گیا. اب اسے بیوی معاف کرنا چاہتی مکمل طور پہ، اس میں کوئی جزوی طور پہ خاوند مزید اسے دینا چاہتا اپنی طرف سے کچھ اور، جس پہ تمہارا اتفاق ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط کہ جو فرض ہے اس کو متعین کر دیا جائے. من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑے حکمت والا ہے، خوب جانتا ہے کہ ان احکام پر تم عمل کیسے کرتے ہو، وہ خوب جانتا ہے کہ اس ان معاملات کو مرد کیسے سمجھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. وہ خوب جانتا ہے کہ فرما بردار کا نافرمان کون ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ مردوں کے جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اور عورتیں کیا کرتی ہیں، اس رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے اور اس رشتے کی کس کس چیز کی ضرورت ہے. ان محرمات کے ذکر سے جو ہے یوں کہ بیان کیا گیا ہے یہ مرد حضرات کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور بڑی حکمت والا ہے. یہ تمام احکام جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، حکمت کے مطابق ہے، کہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے، کوئی لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، کسی کے خواہش کے مطابق نہیں ہے. مرد کو خوش کرنا یا عورتوں کو ناراض کرنا یا اس کا اپوزٹ بالکل نہیں ہے. احکم الحاکمین کی حکمت کے مطابق یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. ایک اور حکم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگلی آیت میں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو تم میں سے نہیں طاقت رکھتا، اَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو مومن مسلمان بیوی کو اپنے نکاح ملانا چاہتا ہے. بات مہر کی ہوئی ہے نا، مہر کا ہونا شرط ہے، مال کا ہونا شرط ہے نکاح کے لیے، مہر جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے یا کم پیسے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے حل ابھی بیان کیا ہے. کیا حل ہے؟ جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا نکاح کے لیے کہ مومن عورتوں سے وہ نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تم میں سے جو مومن لونڈیاں ہیں، مسلمان لونڈیاں ہیں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جن کے تم مالک ہو. واللہ اعلم بإيمانكم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے کہ کون کتنا بڑا مومن ہے، کس کا ایمان کتنا ہے، کس کا زیادہ ہے، کتنا کم ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. بعضكم من بعض، تم سب ایک دوسروں میں سے ہو، یعنی کہ کوئی آزاد ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آزاد عورت ہے، کوئی لونڈی عورت ہے، تو سب انسان ہو، تمہاری جنس انسان کی ہے. فنکحوهن بإذن أهلهن، بس ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت کے بعد. لونڈیوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ابھی شرطیں دیکھیں. جو پہلے لونڈی کو ذکر تھا وہ کافر عورتیں تھیں جو جہاد میں لونڈی بنتی ہے. اگر کوئی مسلمان لونڈی ہے اور کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس جو آزاد عورتیں ہیں مہر کی طاقت نہیں رکھتا، تو کیا لونڈی سے شادی کر سکتا ہے؟ شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ شرط ہے کہ شادی کرنی ہے شادی کریں، لیکن یہ جان لیں، یہ دیکھ لیں، کیونکہ مومن ہونی چاہیے، کافر نہیں. پہلی بات یہ، کافر سے نکاح نہیں ہوتا نا، مومن ہے. اچھا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جب مومن کی بات آئی کہ کس کا تم میں سے ایمان زیادہ ہے، کس کا کمزور ہے، کس کا، تو ایمان کی بات آئی ہے. پھر بعضکم من بعض، تو سب ہم جس انسان ہی ہو، تم لوگ آزاد بھی انسان ہے اور یہ جو غلام ہے یا لونڈی یہ بھی انسان ہے، تو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا اسے، بیوی بنا اور پھر تحقیر بھی کرو گی اس کی، بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو اس لیے الفاظ نے کتنے خوبصورت اندازہ بیان، سبحان اللہ. بعضکم من بعض، تمہاری بیوی بننے جا رہی ہے، اب یہ نہیں کہ میں آزاد ہوں یا لونڈی ہے، یہ معاملہ ختم ہو گیا. اب تمہاری بیوی بننے جا رہی ہے تو یہ ذہن سے نکال دیں، اب تمہاری شریک حیات بنے. دیکھیں یہ رشتہ کتنا مضبوط رشتہ ہے میاں بیوی کا، بعضکم من بعض، ٹھیک. اور فنکحوهن بإذن أهلهن، ان سے نکاح کرو ان کے اہل، اہل کس کو کہا ہے؟ اہل تو نہیں ان کے نا، لونڈی ہے، تو جو مالک ہے اس کو اہل کہا گیا ہے. گویا کہ جیسے گھر والے ہوتے ہیں، جیسے کہ ولی ہوتا ہے نکاح کے لیے، اب جو اس کا مالک، جو اس کا آقا جو ہے جس کی وہ لونڈی ہے، اب اس کی اجازت لینی لازمی، یہ شرط ہے کہ وہ اجازت دے دے. بإذن أهلهن، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے. اگلی شرط، وآتهن أجورهن بالمعروف، ان کے اجوروں کو دیں، یعنی مہر بھی دینی پڑے گی، مہر تو نہیں ہے، کم مہر ہے، جتنی بھی ہے وہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتی ہے نا. اب لونڈی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب اسے کچھ مل رہا ہے، اب آزاد تو زیادہ ڈیمانڈ کرے گی نا، اب اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کم پر بھی راضی ہو جاتی ہے. لیکن شرط کیا بتائی ہے، وآتهن أجورهن، اجور کون سے ہیں، مہر جو ہے، مہر دینا، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، تحقیر نہیں ہے، یا دل نہیں کرتا پھر بھی دینا ہے، رنجش نہیں، کینا نہیں، خوشی سے، معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ دینا ہے، کیونکہ تمہاری شریک حیات بننے جا رہی ہے، بیوی بن جائے گی. محصنات غیر مسافحات، شرط یہ کہ، اگلی شرط دیکھیں کہ یہ جو لونڈی ہے یہ پاک دامن ہو. محصنات غیر مسافحات، نہ اعلان زناکار بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخذان، اور نہ خفیہ طریقے سے کوئی بدکاری کرنے والی ہوں. بوائے فرینڈ کا کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، اسے کہتے ہیں متخذات اخذان، یہ آگے قرآن مجید میں کہ خفیہ تعلق ہے. دیکھیں ایک تو زناکاری ہوتے نا پتہ چلتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ چھپ کے سے بدکاری کرنا، دو قسم، یا تو شرعام ہوتا ہے، سب پتہ ہے کہ یہ جگہ کون سی لوگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کچھ چھپکے سے کہ تعلق ہے، دوستی ہے، دوستی کے نام پہ پھر بوائے فرینڈ، پھر گرل فرینڈ، یہ تعلق جو ہے اسلام میں اس اعتبار سے نہیں ہے کہ خفیہ کوئی اس طریقے سے بدکاری کرے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جو اصل جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو کنسیپٹ ہے، جیسے لڑکے لڑکے کا دوست، لڑکی لڑکی کی دوست، تو لڑکا لڑکی کا دوست بن سکتا ہے، محرم میں سے نہیں ہے، لڑکا لڑکی کا دوست ہے، لڑکی لڑکے کی دوست ہے. اور بیچ میں یہ اب کنسیپٹ غلط ہے کہ ہمیشہ اب سیکس کے بارے میں سوچتے رہتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی، یہ صرف فرضی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے، جو مالک ہے اس بندے کا، جس تخلیق کی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، کیا بہتر جانتے ہیں، جس نے شہوت پیدا کی ہے لڑکے اور لڑکی کے اندر، اس نے منع کر دیا ہے کہ غیر محرم ہے تو پردہ کرنا ہے. یہ دوستی کا مطلب یہ کہ بے پردہ ہو کہ اس کا آنا جانا پھر جہاں پہ چلے، بالکل نہیں، اس کا کنسیپٹ نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو یہ تو اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے یا کسی اور کو بیوقوف بناتا ہے کہ ہمارا کوئی ایسے بات ہی نہیں. سبحان اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بڑی جو دنیا ترقی کر گئی ہے اور بہت آگے جا چکے ہیں ہم لوگ، لیکن کچھ مولوی حضرات جو بڑے سخت بھی ہیں، ان کی سوچ بھی محدود ہے، فکر بھی محدود ہے، تنگ زندگی ہے، تنگ دل ہے، پتہ نہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں. اوپن مائنڈ رہو نا، اوپن مائنڈ جاؤ آؤ، کوئی نہیں، کوئی گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، کیا مسئلہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے فرق پڑتا ہے، بات یہ نہیں کہ کس کا ذہن کتنا چھوٹا ہے بڑا ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے شریعت کی حدیں کون سی رکھی ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کا حکم کیا ہے. تو جو یہ کنسیپٹ ہے بالکل غلط ہے، لڑکا لڑکی میں اجنبی لڑکی کے ساتھ ایک رشتہ ہو سکتا ہے بس، اور وہ ہے شادی کا رشتہ. ہاں اگر کوئی عام سے کوئی آپ کے کولیگ ہے ہاسپٹل میں یا کسی جگہ پہ، تو ایک آپ کے کولیگ ہے، اسے وہ دوست نہیں کہتے جسے اس طریقے سے دوست سمجھا جاتا ہے کہ آنا جانا بھی ہو اور پھر اکیلے بھی ہو اور دونوں شادی شدہ بھی نہیں ہیں اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں سفر بھی ایک ساتھ جا رہے ہیں. میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب دو اجنبی مرد اور عورت یا لڑکا لڑکی ہوتے تھے، تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. شیطان کے لفظ کیوں آئے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان بدکاری کروا کے رہتا ہے، یاد رکھے. یہ راستے بھی ہمارا رشتہ بہن بھائی کر سکتا، جو کہنا میری بہن ہے، اگر زبان سے بھی کہتا ہے تو تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے، یاد رکھے. بہن وہ ہوتی ہے جو سگی بہن ہوتی ہے، یا رضائے بہن ہوتی ہے، وہ آپ کی بہن ہے. کوئی اور لڑکی کو آپ بہن بناتے ہیں، منہ بولی بہن نہیں ہوتی کوئی. اگر آپ اکیلے ہیں اور تیسرا شیطان آپ کے بیچ میں ہے، تو نعوذ باللہ بدکاری ہوتی ہے. اور شریعت نے تمام کو سدباب کیا ہے. دیکھیں شہوت میں دو لوگ برابر ہیں، کوئی شخص کہے گا یار میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں، آپ کی شہوت کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جس کی شہوت کمزور ہے اس کے لیے الگ حکم ہے، تو جسے زیادہ اس کے لیے الگ حکم ہے. شریعت کے احکام سب کے لیے برابر ہے، وہ تمام کا سدباب کیا شریعت نے. تو اس لیے یہ لفظ بڑا دیکھیں غور کر، ولا متخذات اخذان، مسافحات بھی نہیں ہیں، غیر مسافحات، ولا متخذات اخذان. فإذا أحصن، پھر جب وہ پاک دامن ثابت ہو جائے اور شادی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا، نکاح ہو گیا اس لونڈی سے ان شرطوں کے ساتھ جو پاک دامن ہے، ٹھیک. فَإِنْ آتِينَ بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اگر اس کے بعد وہ کوئی بدکاری کر لے، فحاشی کر لے یعنی زنا کاری کر لے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے اوپر آدھا عذاب، آدھی حد ہے جو آزاد عورتوں پہ ہوتی ہے، اگر آزاد عورت زنا کرے تو اس کا کیا سزا ہے، کیا حد ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اگر کنواری ہے اس نے زنا کیا تو اسے 100 کوڑا مارا جائے گا اور 1 سال کے لیے ضلع وطن یا گھر بدر کیا جائے گا۔ اب لونڈی ہے، فعلها نصف مع المحصنات من العذاب، تو آدھا، تو لونڈی اگر زنا کرے تو اسے آدھی سزا ملتی ہے آزاد کے تناسب میں، آزاد کو کے سامنے اس کو آدھی سزا۔ اب رجم ہو سکتا ہے آدھا، تو آدھا کیا ہو سکتا ہے؟ کوڑے مارنا، جلاوطن آدھا ہو سکتا ہے؟ تو جو آدھا نہیں ہو سکتا اسے خارج کر دیا، جو ہو سکتا ہے اس پر عمل ہوگا، تو کیا ہوگا پھر، سزا کیا ہوگی؟ 50 کوڑے اگر لونڈی سے زنا ہو جاتا ہے شادی کے بعد تو اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ حکم جو بیان کیا اس آیت کریمہ میں، جو اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتے ہیں، یعنی شہوت غالب آ گئی ہے، پیسہ نہیں ہے مہر دینے کے لیے آزاد عورت سے شادی کرنے کے لیے، اب زنا سے بچنے کے لیے کوئی اور صورت ہے کہ نہیں، کون سی صورت ہے کہ لونڈی سے شادی کی جا سکتی ہے ان شرطوں کے ساتھ جو بیان کی ہے؟ تو یہ جو سارے احکام اس آیت میں بیان کیے ہیں کس کے لیے؟ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، عنۃ کہتے ہیں یعنی مشکل اور تکلیف سے انسان گزرتا ہے زنا سے بچنے کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے۔ تو صبر کرنا، لونڈی سے شادی کرنا بہتر ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو صبر کرنا ہے۔ اور کیا حل بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں؟ روزے رکھنا، روزے رکھنا، یا معاشر شباب کی حدیث میں، جو استطاعت رکھتا تو نکاح کرے، جو نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو روزے سے شہوت میں کمی ہو جاتی ہے، اور شہوت کی کمی کی وجہ سے انسان زنا کا بدکاری سے بچ جاتا ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا ہے، بڑا مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، فوراً توبہ کرو۔ غلطی نہیں ہوئی ہے تو صبر سے کام لو، صبر نہیں کر سکتے ہو تو لونڈی سے شادی کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اب روزے بھی رکھے تب بھی نہیں ہو سکتا، ہو پا رہا، صبر بھی کیا ہے، روزے بھی رکھے تب بھی مشکل ہے اس کے لیے، جبکہ روزہ جو ہے شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ اگر اس سے بھی کوئی غالب شہوت والا ہے تو پھر لونڈی سے شادی کر، ابھی لونڈی موجود نہیں ہے اس وقت، ہے نہیں ہے، جب جہاد ہوگا جو شرعی جہاد ہے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد ہوگا، ٹھیک ہے نا، پھر جب اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے گا، پھر جب لونڈے گا پھر یہ حکم ہوگا، جب نہیں تو پھر کیا چیز باقی بچتی ہے؟ الصبر والصوم، صبر سے کام لیں، روزہ رکھیں اور اپنے آپ گناہ سے بچاتے رہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نکاح کا راستہ آسان کر دے اور آپ کے پاس جو ہے مہر جو ہے میسر ہو جائے۔ وہ دیکھیں نکاح کے تعلق سے یاد رکھیں، معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ مہر میں اگر کم بھی ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلتمس الخاتم من حدید، آپ دیکھیں گھر کے پاس کوئی لوہے کی انگوٹھی وہ بھی کافی ہے، لیکن دور حاضر میں مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، اگر کہیں پہ کوئی ایسی لڑکی راضی ہو جائے کم پیسوں پہ، اس کو مہر سے وہ راضی ہو جاتی ہے، ایجاب قبول ہو جاتا ہے، باقی شرطیں بھی پوری ہیں، تو زیادہ فضول خرچ ویسے ہی جائز نہیں ہے، فضول خرچ اسراف میں سے ویسے جائز نہیں ہے، اور بے برکتی ہو جاتی ہے نکاح میں، یاد رکھیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے زیادہ خرچ نہ ہو، اور عام طور پہ زیادہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ ولیمے کے لیے ایک بکری ذبح کر لیں، یار بکری کتنی، 700 کی آتی ہے، 600 کی آتی ہے، اس میں چاول بھی ملا لیں تو 1000 سے خرچہ زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اتنی استطاعت، یہاں پہ بات میں کر رہا ہوں، پاکستان میں سے بھی شاید کم ہو، اللہ اعلم، تو اتنے میں اگر کوئی انسان 2 مہینے تو کما ہی لے گا نا، 2-3 مہینے میں، یہ 1 سال میں تو کما ہی لے گا نا، 1000 نہیں کما سکتا، محنت کرے، کوشش کرے، اللہ سے دعا بھی کرے تو انشاءاللہ یہ آسان ہو سکتا ہے۔ تو یہ حکم خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو زنا سے بچنا چاہتے ہیں, بدکاری سے بچنا چاہتے ہیں, شہوت غالب ہو جاتی ہے, اس پورے آیت میں ان لوگوں کے لیے حکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یرید اللہ لیبین لکم, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کر دے. یہ جو تمام مسائل ابھی تک بیان کیے ہیں اس صورت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے, ویہدیکم سنن الذین من قبلکم, اور تاکہ تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کو تمہیں ہدایت دے دے. جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی امتوں میں کیا ہوا ہے, کیا احکام تھے, کیسے تھے, لوگوں میں جنہوں نے نافرمانی کی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ سارے طریقے موجود ہیں, وہ سب بتا دیا ہے, حدیں بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, بیان کر دیا ہے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اللہ تعالیٰ یہ بھی ارادہ رکھتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ تمہارے توبہ قبول کرے. دیکھیں نکاح کے معاملے میں, شہوت کے غلبے کے معاملے میں غلطی ہو جاتی ہے, جب غلطی ہوتی ہے تو اللہ غفور الرحیم میں بیان کر دیا نا, اور پھر یہ بھی خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرتا ہے بشرطے کہ توبہ کی شرطیں پوری ہو جائیں. جب تک سانسیں جاری ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہیں, تو موت سے پہلے توبہ کر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے, خیر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا ہے. تمام احکام جتنی بیان کیے ہیں ان سب میں بھلائی اور خیر ہے تمہارے لیے, اس لیے کہیں پر کوئی کمی پیشی ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو اس کا بھی حل بتا دیا ہے اللہ غفور الرحیم میں, خوشخبری ہے پہلے بتا دیا ہے. اور پھر اس آیت کریمہ میں توبہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوشخبری دی ہے کہ وہ یتوب علیکم, چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے, تمہاری توبہ قبول کرے, یعنی دوسرے لفظوں میں تم توبہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرتا رہے گا. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے, بڑی حکمت والا ہے. دیکھیں یہ دو الفاظ اس صورت میں کئی مرتبہ بیان ہوئے, علیم اور حکیم, انہوں نے دونوں ایک ساتھ جوڑ دیے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو کیسے لیتے ہو, کیسے دیکھتے ہو, کیسے سمجھتے ہو, کیسے عمل کرتے ہو, خوب جانتا ہے کہ نہیں. اور یہ جو احکام بیان کیے احکام الحاکمین کی حکمت کے مطابق ہیں, یہ کسی دانشور, کسی عقل مند یا کم عقل یا بے وقوف یا کسی انسان یا کسی مخلوق کے احکام نہیں ہیں. احکام الحاکمین کے احکام بیان کر دیے گئے ہیں, تو منعن سے تسلیم کرنے کے سوا کوئی اور راستہ ہے نہیں ہے. نہیں عمل کرو گے, نہیں سمجھنے کی کوشش کرو گے, نہیں مانو گے, نافرمانی کرو گے, تو وہ خوب جاننے والا ہے, پھر حساب بھی اسی کو دینا ہے. اس لیے صرف ایک ہی راستہ بچا ہے کہ تم ان تمام احکام کو مان لو, ان پر عمل کرو, اگر غلطی ہو جاتی ہے تو غفور الرحیم ہے, توبہ کرتے رہو. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مزید وضاحت, مزید خوشخبری کے ساتھ, واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کر, تمہاری توبہ قبول کرے. جب یعنی جب تم توبہ کرنے والے ہوگے تو توبہ انسان کو بار بار کرنی چاہیے, کوتاہی غلطی انسان سے بار بار ہوتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے التواب ہے, جو بار بار توبہ قبول کرتا رہتا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما, اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے پھر جاؤ, بہت ہی زیادہ دور چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے, خیر چاہتا ہے اپنے بندوں کی, اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تم توبہ کرتے رہو گے میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا, تمہاری توبہ قبول کرتا رہوں گا. اور دوسری طرف جو لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں, شہوات کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں, وہ لوگ یہ چاہتے کہ تم راہ راست سے بہت ہی دور چلے جاؤ اپنے رب کے نافرمانی کرتے ہوئے. تو پھر اے انسان تو کیا چاہتا ہے, اے مسلمان تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ خیر چاہتا ہے, یہ بدکار لوگ جو شیوندوں کی پیروی کرتے ہو کچھ اور چاہتے ہیں, تم کیا چاہتے ہو؟ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں سبحان اللہ, اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو پھر توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا, تمہاری توبہ قبول کرے گا. اگر تم ان کے راستے کی اتباع کرتے ہو, ان کی پیروی کرتے ہیں جو شہوتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں, نافرمانی میں تمہیں غرق کرنا چاہتے ہیں, تو پھر نافرمانی بھی ہوگی, گناہ بھی ہوگا, پھر سزا بھی ہوگی. تو اس لیے حل کیا ہے کہ ان کے راستوں کو چھوڑ کر واپس, اگر غلطی ہو گئے, پاؤں پھسل گیا, تو واپس پلٹو, توبہ کرو, اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اور خوشخبری دی ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے اوپر سے بوجھ کو ہلکا کر دے، تخفیف کر دے. آسانی کا راستہ ہے، جتنی بھی ابھی احکام ہیں، شادی کے، بیاہ کے، محرمات کا ذکر ہے، یہ ساری جو چیزیں بیان کی، وراثت کے مسائل گزرے ہیں، یہ اس دنیا کو، زندگی کو آسان کرنے کے لیے، مشکل کرنے کے لیے. اللہ کے لیے مجھے بتائیں، اگر یہ احکام ہم نہ سمجھتے، پتہ نہیں کس سے شادی کر رہی، کس سے نہیں کر رہی، کون حلال ہے، کون حرام ہے، کس سے بچ رہا ہے، کس سے نہیں بچنا، وراثت کی تفصیل بیان ہوئی ہے، مشکل تھا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ تخفیف چاہتا ہے. کیا زندگی کے بہت سے اور بوجھ تھوڑے ہیں، دنیا میں انسان آیا ہے، بہت سے مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن دین میں کوئی مصیبت نہیں ہے، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، دین میں تمام آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. ان آسانیوں میں سے یہ تمام احکام جو بیان کیے ہیں، یہ سارے کے سارے احکام جو ہیں آسان ہیں تمہارے لیے، آسانی کے لیے ہیں، تمہارے اوپر جو بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، شریعت کے بوجھ کو بھی ہلکا کرنے کے لیے. جب تم علم کی روشنی میں سمجھنے کے ساتھ عمل کرو گے تو یہ بوجھ کم ہوگا کہ نہیں؟ کم ہوگا، اور آسانی بھی ہوگی. اور جتنے بھی احکام ہیں قرآن مجید میں، وہ سارے کے سارے اسی ایک جملے کے اندر شامل ہیں، یرید اللہ ان یخفف عنکم. کیوں؟ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور میں پیدا کیا گیا ہے. انسان تو کمزور ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے کہ انسان کیسا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے نا، وہی جانتا ہے نا، خوب جانتا ہے. اس لیے علیم الحکیم بار بار کیوں آیا ہے؟ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انسان شاید اپنے آپ کو نہیں جانتا ہے، جبکہ انسان بہتر جانتا ہے وہ کتنا کمزور ہے. انسان بہتر جانتا ہے کتنا کم، جتنی بڑا طاقتور انسان ہو، ویک پوائنٹ اس کو ہو کے رہتا ہے. بادشاہ جو ہے، سب سے بڑے بادشاہ کو دیکھیں، اس کا بھی ویک پوائنٹ ہوا تھا. خلق کے اعتبار سے بھی وہ، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پریشان ہوتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، ڈر لگتا ہے، اپنے ملک کو بچانے کا ڈر ہوتا ہے، دشمن کا ڈر ہوتا ہے، فلاں کا ڈر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کمزوریاں ہیں کہ نہیں؟ تو طاقت کتنے گئی؟ ابھی طاقتور تھا نا. تو پرفیکٹ کوئی انسان نہیں ہے، یاد رکھے. ان نقائص میں ہم پیدا ہوئے ہیں. وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزوری میں پیدا کیا گیا، ہمارے اندر بہت سارے کمزوریاں ہیں. اب یہ کمزوریاں جو ہے طاقت میں کیسے بدلیں گی؟ یہ راستہ ہے. احکام اللہ نے جو بیان کیے ہیں، جتنی ان احکام پہ آپ عمل کرتے رہو گے، پیروی کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے رہو گے، انسان خلق کے اعتبار سے تو کمزور ہے، لیکن اپنے ایمان کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے. فرمبرداری کے اعتبار سے، اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کے اعتبار سے اگر وہ چاہے تو طاقتور ہو سکتا ہے. جب انسان کو اللہ نے کمزوری میں پیدا کیا ہے، پھر ہلکا ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب کمزور پہ اور بوجھ ڈال دو، اٹھا سکے گا؟ اس لیے شریعت کے بوجھ کو اللہ نے کم کر دیا ہے. تمام جتنی شریعت کے احکام ہیں سارے کے سارے آسان ہیں. میرے بھائی آپ دیکھ لیں، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 50 ہوتے تو کیا ہوتا؟ بوجھ تھا کہ نہیں؟ 50 میں سے 5 آ گئی، اجر کتنا ملے گا؟ 50 کا ملے گا. روزے کتنے مہینے فرض ہیں؟ 12 میں سے 11 مہینے ہوتے تو کیا ہوتا؟ سوچے ذرا، 11 مہینے روزے، ایک مہینہ پہ افطاری کرنی ہے، 11 مہینے رمضان، ایک مہینہ آپ کے لیے افطاری کا، مشکل تھی بوجھ تھا کہ نہیں؟ بھائی 12 مہینے تم کھاؤ پیو موج کرو، ایک مہینہ اللہ کے روزے رکھنے، وہ بھی 24 گھنٹے روزے رکھنے ہیں، صرف فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، وہ بھی صاحب استطاعت کے لیے، جو استطاعت رکھتا ہے. جو طاقت نہیں رکھتا ہے، جو مریض ہے، بعد میں قضا کر لے، جو نہیں کر سکتا کفارہ دے دے، جو نہیں کر سکتا اس کی معافی ہے. آسان ہے کہ نہیں؟ بوجھ ہے کہیں پہ؟ تخفیف ہے کہ نہیں؟ حج کس پر فرض ہے؟ ہر سال فرض ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ بچے پہ فرض ہے، جو استطاعت رکھتا ہے. نہیں رکھتا ہے تو فرض ہی نہیں. زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض ہے، فقیر پر بھی فرض ہے؟ نہیں ہے. کس پر فرض ہے؟ صاحب بال ہے، اس پر بھی شرطیں ہیں، نصاب بھی پورا ہو جائے اور بھی شرطیں. آسان ہے، مشکل ہے؟ عجب ہے کہ اس کے باوجود بھی مشکل ہے کہ نہیں؟ نمازیں مسجد بھری ہونی چاہیے نا، 50 میں سے 5 نمازیں ہیں، اجر 50 کی. مسجد میں کوئی جگہ ہونی چاہیے، باہر تک صفے ہونے چاہیے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور باہر تک صفے ہوتی ہیں، 5 نمازوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ رب ایک، جمعہ کا رب بھی وہی ہے جو فجر کی نماز کا رب ہے. اگر ہم اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کا اجر 50 کا ملے گا، اللہ نے بہت تخفیف کی، ہمارے لیے آسانی کی ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اللہ نے اس کمزوری کو مزید بڑھانے کی بجائے ہلکا کر دیا، اور بوجھ کو ہلکا کر دیا شریعت کے. تو دل سے عبادت ہوگی یا زبان و جسم سے ہوگی؟ کتنی فرق ہے. تو یہ تمام خوشخبریں اس لیے ہیں تاکہ یہ مسلمان پکا اور اچھا اور سچا مسلمان بن جائے, فرما بردار بن جائے, اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے والا ہو, ان فرمانیوں سے اجتناب کرنے والا ہو. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. آج کے درس میں اتنا کافی. اگلے درس میں انشاءاللہ ایک اور نئے حکم سے درس کا آغاز کریں گے کہ اس میں مال کی بات آئی ہے نا, مہر کے دینے کی بات, اب مال کہاں سے کمائیں گے, کہ کہاں سے مال آئے گا اور کس طریقے سے مال کو کمانے اور کس سے چیز ہم نے بچنا ہے, کہ باطل کسی سے مال لے کے, رشوت لے کے یا ظلم کسی پہ کر کے مال اگر کسی نے لیا شادی کرنے کے لیے تو جائز اس کے لیے نہیں. تو اس میں اگر درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ مال کی بات آئی تو مال کیسے کمانے اور کس چیز سے بچنا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.